أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سنن الہی در قرآن کریم اور سنت اطاعت موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ گفتگو کے لیے ماہ مبارک رمضان میں. سنن ان اصولوں کا نام ہے, قواعد و ضوابط کا, جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام ہستی کے لیے اور کائنات کے لیے مقرر فرمائے ہیں, اور ان قوانین کے اوپر نظام کائنات چل رہا ہے. دو طرح کے قوانین اور اصول ہیں, اور قواعد و ضوابط الہی نظام عالم کے لیے ایک حصہ جو کائنات کے لیے ہے, اور تکوینی اصول کہلاتے ہیں, سنن تکوینی خداوند تبارک و تعالی. تکوینی قوانین اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے لاگو بھی ہیں. ان کا نفاذ ارادہ الہی سے ہوتا ہے, اللہ کے ارادے کے علاوہ کسی اور موجود مخلوق کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے. اور دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کا, سنن کا, سنن تشریعی یا قوانین تشریعی اور اصول تشریعی ہیں, شرعی قوانین, تشریعی قوانین, تشریعی اصول و ضوابط. ان قوانین کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مخصوصاً انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے. ان کا تعلق بھی اسی نظام ہستی اور نظام کائنات سے ہے, لیکن یہ مخصوص ہیں انسان کے لیے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے ارادے سے یہ قوانین بنے ہیں, مقرر ہوئے ہیں, جال ہوئے ہیں, تشریح ہوئے ہیں, لیکن انسانی ارادے سے نافذ ہوں گے, لاگو انسانی ارادے سے ہوں گے. جبکہ تکوینی قوانین اللہ کے ارادے سے بنتے ہیں اور اللہ کے ارادے سے لاگو ہوتے ہیں اور نافذ بھی ہوتے ہیں. تشریعی قوانین اللہ کے ارادے سے بنتے ہیں, وجود میں آتے ہیں, تقرر پیدا کرتے ہیں, لیکن انسانی ارادے کے ذریعے نافذ ہوتے ہیں اور لاگو ہوتے ہیں اور عملی شکل اختیار کرتے ہیں. انسان کا تعلق ہر دو قسم کی سنن سے ہے, تکوینی سنن بھی انسان سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن وہ خودکار الہی نظام کے تحت اجرا ہوتی ہیں, وہ سنن اور وہ اصول و قوانین. انسان انہیں روک نہیں سکتا, انہیں معطل نہیں کر سکتا, ان میں تبدیلی نہیں لا سکتا, ان میں معصیت نہیں کر سکتا, انہیں ترک نہیں کر سکتا, ان میں سرعت ایجاد نہیں کر سکتا. وہ جس طرح سے حق تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں اسی طرح سے نافذ ہیں اور عملی ہیں. جیسے دن رات کا بننا ہے, موسموں کا تبدیل ہونا ہے, بارشوں کا برسنا ہے, طبیعی امور جتنے انجام پاتے ہیں یہ سب سنن الہی کے مطابق انجام پاتے ہیں. یہ قوانین الہی ہیں مقرر, اور انسانی ارادے کے بغیر وقوع پذیر ہوتے ہیں. انہی کی طرح کے اصول ہیں جو انسان کے لیے مقرر ہوئے ہیں, اور انسان کو تعلیم دیے گئے ہیں, تبلیغ ہوئی ہے انسان کے اوپر, اور ان کے نفاذ میں انسانی ارادہ شرط کے طور پر اخذ کیا گیا ہے، ملحوظ رکھا گیا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے ان قوانین کو عملی صورت عطا کرے گا۔ ان قوانین کا ایک بڑا حصہ تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے، تمام ادیان، تمام اقوام اور تمام نسل انسانی کے لیے مشترک ہیں، ایک جیسے اصول ہیں بغیر کسی رد و بدل کے۔ بعض اقوام نے ان اصولوں کو اپنایا ہے، بعض اقوام نے ان اصولوں کو ترک کیا ہے، اور ان اصولوں کے اپنانے سے ایک طرح کا نتیجہ نکلتا ہے، ان کو ترک کرنے سے اور ان کی معصیت سے دوسرا نتیجہ دوسری شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ ان قوانین کو عملی کرنے کے لیے ایک قانون دیگر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، جسے قانون اطاعت یا سنت اطاعت کا عنوان دیا ہے، کہ انسان ایک قانون اللہ کا اپنے ارادے سے اپنائے اطاعت کا۔ اس اطاعت کے قانون پر عمل کرنے سے تمام قوانین الہیہ نافذ ہو جائیں گے، اجرا ہوں گے اور لاگو ہو جائیں گے، عملی شکل اختیار کر لیں گے، اور انسانی حیات، انسانی ماحول، انسانی محیط، انسانی نظم، انسانی نظام اور تمام انسانی نسلیں اس صورت میں اسی راہ پر ہوں گی جو ان کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اور انجام ان کا ایسا ہوگا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے طے کیا ہے۔ چونکہ انسانی ارادہ ان کے اندر شامل ہے، انسانی ارادے کے ہمیشہ دو پہلو ہیں، انسان ارادہ کرے اور ان قوانین کو عملی کرے، اور انسان اگر ارادہ کرے ان قوانین کو ترک کرنا چاہے، تو یہ بھی انسانی ارادے کے اندر یہ خصوصیت اختیار کی قرار دی گئی ہے۔ اگر الہی اصولوں کے مطابق و قوانین کے مطابق انسان عمل کرے اور عمل پیرا ہو، اس سے الہی معاشرہ وجود میں آتا ہے، امت اسلامی، امت الہی وجود میں آتی ہے۔ اور اگر ان قوانین کو چھوڑ کر انسان متبادل قوانین اختیار کرے اور متبادل اصول اپنا لے، وہ متبادل اصول کہیں سے بھی لے، الہی اصولوں کے علاوہ آبائی اصول کے طور پر لے، یا کسی مکتب، کسی فلسفہ، کسی آئیڈیالوجی سے لے، خود سے بنا لے، یا دیکھا دیکھی تقلیداً کہیں سے لے لے، ان سب کا ایک نتیجہ ہے، غیر الہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ایک نتیجہ ہے، ہلاکت ہے، اور انسان کی زندگی کا بطلان ہے، فلاح نہیں ہے، بلکہ مختلف، جیسے قرآن کریم نے ان کے لیے عناوین ذکر فرمائے ہیں، ہلاک ہے اور خسارہ ہے، فساد ہے، عذاب ہے، جہنم ہے، یہ دوسری غیر الہی زندگی کے انجام کے مختلف عناوین ہیں ان کی کیفیات کے مطابق۔ تمام سنن الہی و قوانین الہی کا دار و مدار ایک سنت کے اوپر ہے، اور وہ ہے اطاعت، فرامین الہی کی اطاعت۔ اطاعت میں انسان کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ مختلف وجوہات ہیں اور مختلف عوامل ہیں عامل اطاعت کو کمزور کرنے کے لیے، ترک کرنے کے لیے۔ ان میں ایک بڑا عامل یہ ہے کہ انسان اللہ کے فرامین کی اطاعت کے بجائے غیر اللہ کے فرامین کی اطاعت کرتا ہے، جس سے الہی فرامین اور اصول اور سنن ترک ہو جاتی ہیں، چونکہ دونوں کو اطاعت نہیں کر سکتا، دونوں میں آپس میں تضاد ہے، الہی اور غیر الہی اصولوں میں، طرز میں، روش میں، راہ میں، سبیل میں آپس میں تضاد ہے۔ یہ گمراہی ہے محض جو لوگ الہی اور غیر الہی رہوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، جن کا تصور یہ ہے کہ یہ ایک ہی مقصد کی طرف مختلف راستے ہیں، یہ سارے مستقیم راستے ہیں۔ مستقیم راستے ایک ہے فقط، صراط مستقیم ایک ہے، منحصر ہے الہی راستے کے اندر، قرآنی راستے کے اندر، انبیاء کرام علیہم السلام کی راہ کے اندر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ اس کے ساتھ تضاد رکھتا ہے، تناقض رکھتا ہے، اور گمراہی کا راستہ ہے وہ۔ لیکن مختلف وجوہات کے تحت انسان الہی راستوں سے یا نا آشنا ہیں، نا بلد ہیں، یا آشنائی کے بعد معصیت کار ہیں، گستاخ ہیں اور لجوج ہیں، انہوں نے آگاہی کے باوجود ان راہوں کو ترک کیا ہے۔ کچھ اقوام ایسی ہیں جو یہ کہہ سکتی ہیں کہ انہیں الہی راستہ معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو یقیناً اسے اپناتے، لیکن اکثر افراد اور اقوام ایسی ہیں جو یہ احتجاج نہیں کر سکتے کہ ہمیں علم نہیں تھا، جانتے نہیں تھے۔ قرآن کریم نے ایسی اقوام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے جنہیں علم تھا، اس کے باوجود اطاعت نہیں کی، اللہ کے قوانین کی پیروی نہیں کی اور فرمان برداری نہیں کی، جن میں انبیاء مبعوث ہوئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تبلیغ ہوئی، تشریح ہوئی، اور جنہیں دین خدا کی طرف دعوت دی گئی، واعظ کیا گیا، نصیحت کی گئی، بلایا گیا، لیکن انہوں نے تمرد اختیار کیا، معصیت اختیار کی، گستاخی کی، طغیان میں مبتلا ہوئے اور غیر الہی اصول زندگی اپنائے اور تباہ کیا اپنے آپ کو انہوں نے۔ بس دونوں قسم کی اقوام کے اندر عوامل ہیں جو ممکن ہے اطاعت فرمان خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کے فرمان کی اطاعت کریں۔ ایسا نمونہ لانا ناممکن ہے کہ جس میں ایک انسانی معاشرہ، انسانی نسل، انسانی فرد یا مصداق ایسا نشاندہی کیا جائے جو مکمل طور پر اطاعت نہ کرتا ہو، کسی کی بھی اطاعت نہ کرتا ہو، اس طرح کا نمونہ محال ہے دکھانا۔ انسان مطیع ہے، اطاعت کرتا ہے، نفس امارہ کی اطاعت کرتا ہے، خواہشات کی اطاعت کرتا ہے، عادتوں کی اطاعت کرتا ہے، ہوس کی، شہوت کی اطاعت کرتا ہے، اور اسی طرح شیاطین کی اطاعت کرتا ہے، آبا و اجداد کی اطاعت کرتا ہے، دوست احباب کی اطاعت کرتا ہے، طاغوتوں کی اطاعت کرتا ہے، حکمرانوں کی اطاعت کرتا ہے، اپنے بڑوں کی اطاعت کرتا ہے، کبرا کی اطاعت کرتا ہے، سرداروں کی اطاعت کرتا ہے، مختلف منابع ہیں جن کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے متبادل فراوان ایسے فرمان روا ہیں جو انسان نے بنا رکھے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت کرے تو ایک فرمان روا کا مطیع ہے، اگر اللہ کی اطاعت ترک کر دے پھر ہزاروں فرمان روا انسان کے اوپر حکمران ہوتے ہیں اور حکم فرما ہوتے ہیں اور حاکم ہوتے ہیں، ان کی اطاعت انسان کو کرنا پڑتی ہے۔ ان تمام کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے، اور انسان کو نہی کی گئی ہے، روکا گیا ہے کہ آپ اطاعت مت کرو، جس طرح حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، اسی طرح منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ آپ ان دوسرے فرمان رواؤں کی اطاعت مت کرو، اتباع مت کرو، پیروی مت کرو، فرمان بری مت کرو، جس میں ایک جامع عنوان کے ساتھ سورہ مبارکہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے ان افراد کی اطاعت نہیں کرنی جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں، ایک فرد ہو ان خصوصیات کا حامل یا ان میں سے بعض خصوصیات کا حامل یا حتیٰ ایک صفت اس کے اندر اگر پائی جاتی ہو تو اس کی اطاعت نہیں کرنی، آپ نے اس کی بات نہیں ماننی۔ اس سے یہ مفہوم نہیں لیا جا سکتا کہ جن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی ان کی اطاعت کرنی ہے، جس طرح باس ہے اصول فقہ کے اندر کہ آیا مفہوم وصف و مفہوم لقب پایا جاتا ہے، مفہوم اعتبار رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ اپنی جگہ باس ہے وہ گفتگو، اور وہاں ثابت ہے کہ نہیں ہے، لقب میں مفہوم اور وصف میں مفہوم نہیں ہے، عالمانہ باس ہے، طالب علمانہ باس ہے، تخصصی مدرسے کی باس ہے، ہرچند عام سی باس ہے لیکن اس کو اصطلاحات میں بیان کیا جاتا ہے تو مخصوص ہو جاتی ہے طلاب و اہل مدرسہ کے ساتھ، ہے عوام الناس کے لیے عام سی باس ہے، چونکہ عام لوگ گفتگو جب کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں یہ سارے پہلو پائے جاتے ہیں، عام دو آدمی ان پڑھ پڑھے لکھے تاجر ہوں، کاسب ہوں، ملازم ہوں، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کے اندر یہ پہلو پائے جاتے ہیں، چونکہ گفتگو کا ایک لازمہ یا حصہ ہے مفہوم اور منطوق، مفہوم مخالف اور موافق، پھر مفہوم مختلف جملوں کا، شرط کا مفہوم، لقب کا مفہوم، وصف کا مفہوم، اس میں یہ بات ہے کہ آیا ایک آدمی کی گفتگو سے ہم یہ سارے معانی سمجھ سکتے ہیں اور سارے اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں، اس نے ایک جملہ کہا ہے، منطوق ایک ہے لیکن اس کے جملے کے جو مدلول ہیں مفہومی مدلول وہ متعدد ہیں، تو آیا فہم میں گفتگو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں؟ مثلا اگر کہا جائے کہ جس شخص کے اندر یہ صفات ہیں جو جھوٹ بولتا ہے اس کی اطاعت مت کرو، ایک جملہ کسی نے کہا ہمیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی بات مت مانو، اس کا فرمان مت مانو، اس کی اطاعت نہ کرو، تو آیا یہ بات اس جملے سے سمجھ میں آتی ہے، نکلتی ہے، اعتبار رکھتی ہے، حجیت رکھتی ہے؟ ہم یہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی بات نہ مانو، لیکن جو جھوٹ نہیں بولتا اس کی بات مانو، اس کا فرمان مانو، اس کی اطاعت کرو، آیا یہ مفہوم نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ اور چونکہ یہ روزمرہ لوگوں کی گفتگو کے پہلو ہیں اس لیے عوامی باس ہے، لیکن اصطلاحات کی زبان میں جب کی جاتی ہے تو لگتا ہے بہت گہری باس ہے اور عالمانہ باس ہے اور فقط علماء سمجھ سکتے ہیں، عوام بھی سمجھ سکتے ہیں اگر عوامی زبان میں اسے بیان کیا جائے، کھولا جائے تو عوام بھی سمجھتے ہیں، بلکہ عوام ہی کے سمجھنے کے لیے ہے یہ بات، چونکہ عوام ایک دوسرے کی طرف ایسے نسبتیں دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان صفات کے حامل لوگوں کی باتیں نہ مانیں، لا تطے، چونکہ ان اوصاف کے حامل لوگ اپنے آپ کو فرمان روا کے طور پر ٹھونستے ہیں دوسروں کے اوپر اور اپنی باتیں منواتے ہیں دوسروں سے، عام لوگ نہیں منواتے، عام لوگ اپنے آپ کو فرمان روا نہیں سمجھتے۔ مثلا ہم جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ عام روزمرہ لوگوں کی زندگی اور گفتگو سے متعلق باتیں ہیں، جب عام لوگوں کی زندگی اور گفتگو سے متعلق ہوں تو یہ عوامی اصول اور عوامی گفتگو ہے اور عوامی موضوعات ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں لوگوں کے گھریلو معاملات میں جو سب کا تجربہ ہے ہم دیکھیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں خاندان کے اندر جو اپنے اوپر جو اپنے آپ کو خاندان کے اوپر فرمان روا بنا کر ٹھونستے ہیں جبکہ انہیں فرمان روائی کا کوئی اختیار کہیں سے بھی حاصل نہیں ہے. مثلا ماموں, ایک خاندان ہے وہاں ماموں کا بھی ایک رشتہ پایا جاتا ہے, ماموں رشتہ دار ہے اور باقاعدہ اپنی بہن کے بچوں کے اوپر فرمان روائی بھی کرتا ہے, ماموں احکام بھی صادر کرتا ہے, فیصلے بھی کرتا ہے ان کی بلکہ اس خاندان میں ان بچوں کے والد کی بات کو وہ ٹھکرا دیتا ہے, اس کو رد کر دیتا ہے اور جو ماموں کہتا ہے خاندان نے وہ کرنا ہے. چچا, تایا, خالو, اس طرح کے رشتہ دار یا بڑا بھائی, یہ ہر گھر کے اندر ہے ایک فرمان روا جو اپنے آپ کو ٹھونستا ہے حاکم کے طور پر. بڑے بھائی کو چھوٹے بھائیوں کے اوپر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے, کوئی فرمان روائی حاصل نہیں ہے, دونوں بھائی ہیں. بھائی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک جیسے ہیں, فقط قد کا فرق ہے, عمر کا فرق ہے, چھوٹے بڑے ہیں, حیثیت کا کوئی فرق نہیں ہے. تم بھی بھائی ہو, میں بھی بھائی ہوں, پہلے آ گئے دنیا میں, میں بعد میں آیا دنیا میں, تو پہلے آنے سے تم میرے فرمان روا نہیں بن گئے. لیکن آپ کی تہذیب کے اندر بھائی فرمان روا ہے, پیدائشی فرمان روا ہے, باپ سے زیادہ فرمان بھائی صادر کرتا ہے. یا ہر گھر کے اندر ایک اور فرمان روا ہے ٹھونسا ہوا, جو اور کوئی دنیا میں فرمان روا ہو یا نہ ہو وہ ضرور فرمان روا ہے, اور وہ ہے ساس. بیوی کا فرمان روا شوہر ہے, شوہر کو محدود دائرے کے اندر حق دیا گیا ہے اختیار بعض امور کا زوجہ کا, لیکن شوہر معطل کر دیتی ہے ماں, بیٹے کو کہتی ہے تم نے کچھ نہیں کہنا, اس کو میں نے ڈیل کرنا ہے, فرامین میں نے صادر کرنے ہیں بہو کو. وہ آپ کو کس نے فرمان روا بنایا ہے؟ آپ کہاں سے فرمان روا بن بیٹھی ہیں کہ یہ بہو صبح سے شام تک ساس کے فرامین بجا لاتی ہے؟ حق شوہر کو دیا گیا ہے لیکن شوہر کو پیچھے کر کے ماں فرمان روا بن جاتی ہے, اور سارا بگاڑ اسی سے پیدا ہوتا ہے. اگر شوہر بیوی سے غلط فرمان بھی منوائے تو وہ مان لیتی ہے چونکہ میاں ہے, شوہر ہے اس کا, کل کو بدلہ لے لے گی, یہ بھی کوئی الٹی بات اس سے منوا لے گی. ایک تبادلہ ہوتا ہے, اس نے گنجائش رکھی ہوتی ہے کہ ایک دن تیرا ایک دن میرا. لیکن جب ساس آتی ہے میدان میں فرمان روا بن کر, وہ بہو آگ بگولا ہو جاتی ہے کہ یہ بیچ میں کہاں سے آ گئی, اور سارا بگاڑ اسی سے پیدا ہوتا ہے. حدود و اختیار نہیں رکھتے ہم کہ فرمان کا حق کس کو دیا گیا ہے, کون جواز رکھتا ہے. یہ سب طاغوتیت ہے, طغیان ہے. جن کو حق نہیں فرمان دینے کا وہ فرمان دیتے ہیں. تایا کیوں فرمان دیتا ہے؟ تایا گری پاکستانی معاشرے کا ایک جز ہے کہ والد بیچارہ جھیپا ہوا کونے میں بیٹھا ہوتا ہے, چونکہ سارا کچھ خاندان میں فیصلے تایا نے کرنے ہیں. کس نے تایا کو یہ حیثیت دی ہے کہ وہ بھتیجوں کے فیصلے کرے, ماموں بھانجوں کے فیصلے کرے, باپ کو چھوڑ دے جن کو ولایت حاصل ہے انہیں نظر انداز کر دیں اور باقی یہ فیصلے کرے. باپ کے ہوتے ہوئے دادا فیصلہ کر سکتا ہے, باپ کے بعد دادا کی ولایت ہوتی ہے, لیکن دادا کو بالکل میدان نہیں دیتے. تایا, چچا, ماموں, خالو, پھوپھا, بھائی, پڑوسی, بہنوئی, یہ سارے فرمان روا بن جاتے ہیں خاندان کے. اور اگر ہم آپ کی اپنی معمولی زندگی میں مصداقی باس کریں تو یہ سارے فرمان روا ہیں ہمارے بچوں کے. بچہ ہے, اس نے ارادہ کیا ہے میں راہ خدا میں پڑھنا چاہتا ہوں, تایا مخالف ہے نہیں پڑھ سکتے, بس ختم ہو گیا. تایا نے کہہ دیا نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے. آخر اس طاغوت کی کیوں بات مانتے ہو؟ اس کو کس نے حق دیا ہے کہ راہ خدا سے جوان کو روک سکے؟ ماموں نے روکا ہوا ہے, چچا نے روکا ہوا ہے, کسی اور دور کے رشتہ دار نے روکا ہوا ہے, خاندان کے کسی بڑے نے روکا ہوا ہے, چھوٹے نے روکا ہوا ہے. بھائی راضی نہیں ہے, خوب نہ ہو راضی. آپ اگر راضی نہ ہوں, مثلا بھائی پزا کھانا چاہتا ہے، آپ راضی نہیں ہیں، چھوٹا بھائی راضی نہیں ہے کہ بڑا بھائی پزا کھائے، وہ دھیان دیتا ہے چھوٹے بھائی کی خواہش کا کہ یہ راضی نہیں ہے میں نہیں کھاتا، بڑا بھائی موبائل لینا چاہتا ہے چھوٹا بھائی راضی نہیں ہے وہ پرواہ کرتا ہے چھوٹے بھائی کی، چھوٹا بھائی بھی بڑے بھائی کی نصیحت کرے، تعلیم دے، مشورہ دے، یہ بڑے بھائی کو حق حاصل ہے، ولایت حاصل نہیں ہے، حاکمیت حاصل نہیں ہے، فرمان روائی حاصل نہیں ہے، لیکن تہذیب کے اندر حاصل ہے، یہ سب فرمان روا ہیں، اور جس کو دین نے فرمان کا حق دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، رجال شوہر مرد شادی شدہ یہ حکام ہیں، قیم ہیں اپنی بیویوں کے، اس میں بحث ہے کہ یہ حقوق بشر کی مخالفت ہے، یہ حقوق نسواں کی مخالفت ہے، تایا اگر تھانے داری کرے تو یہ کسی چیز کی مخالفت نہیں ہے، اس سے کوئی حق ضائع نہیں ہوتا، شوہر بیوی کو کچھ کہہ دے حقوق نسواں سارے پائمال ہو جاتے ہیں، یہ طاغوتی شیطانی ماحول کے اندر شوہر کے حق کو نظر انداز کرنا، والدین کے حق کو نظر انداز کرنا، اولیاء کے حق کو نظر انداز کرنا، اور دوسروں کو حق ولایت دینا ہے۔ اس طرح کی فرمان روا گلی گلی میں اور گھر گھر کے اندر موجود ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ کے فرامین نہیں بجائے لا جا سکتے، چونکہ ہر آدمی کے اوپر ایک پورا لشکر ہے فرمان رواؤں کا، محاصرے میں ہے ایک آدمی، ایک جوان، اتنے فرمان روا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ کا فرمان جب اس جوان کے سامنے آتا ہے تو یہ اللہ کا فرمان تایا بھی نہیں چاہتا، ماموں بھی نہیں چاہتا، چچا بھی نہیں چاہتا، بھائی بھی نہیں چاہتا، بہنوئی بھی نہیں چاہتا، سالہ بھی نہیں چاہتا، سسر بھی نہیں چاہتا، ساس بھی نہیں چاہتی، اور ارد گرد کے قریبی دور کے رشتہ دار نہیں چاہتے۔ ان فرمان رواؤں کو انسان عبور نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بھی مثال دی آپ کی خدمت میں، اپنی مثال دی، جب طالب علمی اختیار کی تو وہ جن کو حق ولایت تھا انہیں خدا نے پہلے دنیا سے اٹھا لیا، والد، باقی سارا خاندان، وہ سارے اب فرمان روا ہیں کہ راضی نہیں ہیں طالب علم بننے پر، یہ رشتہ دار راضی نہیں ہے، وہ رشتہ دار راضی نہیں ہے، یہ قریبی راضی نہیں ہے، وہ قریبی راضی نہیں، یہ بیچ میں سے کہاں سے ٹپک پڑے رضا ظاہر کرنے والے۔ بعضوں نے دھمکی دی، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا شاید آپ کو، کہ ایک محترمہ نے دھمکی دی کہ اگر طالب علم بنے اور داڑھی رکھ لی تو تمہیں شادی کوئی نہیں دے گا، رشتہ کوئی نہیں دے گا تمہیں۔ نہ صرف یہ فرمان روا حکم دیتے ہیں بلکہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، بلکہ اپنی طاقت کا بھی استعمال کرتے ہیں، مظاہرہ بھی کرتے ہیں، بائیکاٹ بھی کر دیتے ہیں، خاندان سے فارغ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آج سے ہمارا لینا دینا آپ سے نہیں ہے، وہ یہیں پہ جوان جھپ جاتا ہے، دب جاتا ہے کہ اگر یہ تایا نے تعلقات کاٹ دیے تو میری تو دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ آج تک ہوا ہے کہ تایا کی وجہ سے کوئی جہنم میں چلا گیا ہو، یا اللہ نے کسی جگہ کسی آیت میں نازل کیا ہو جو تایا کی بات نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا؟ خدا کا فرمان، اس وجہ سے ہم ترک کرتے ہیں کہ ہزاروں فرمان روا بنائے ہوئے ہیں ہم نے، اور انہیں فرمان روائی کا درجہ دیا ہوا ہے ہم نے، اور انہیں حیثیت دی ہوئی ہے، اور ان کی فرامین کی بہت دھیان رکھتے ہیں، پرواہ کرتے ہیں، انہی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ان فرمان رواؤں کے فرامین کی روشنی میں ہم فیصلے کرتے ہیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ بس یہ مطلب کہ یہ قرآن کریم نے جو روکا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ جن کے اندر یہ صفات نہ پائی جاتی ہوں ان کی اطاعت کرنا جائز ہے، نہ، اس لیے ان کا ذکر آیا ہے چونکہ یہ اپنی اطاعت کرواتے ہیں، انہیں شوق ہے بہت فرمان روا بننے کا۔ جیسے بڑا بھائی اس کو تھانے داری کا بہت شوق ہوتا ہے، اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں منوا سکتا، لیکن چھوٹے بھائی سے ہر بات منواتا ہے، اس پہ زور بھی اس کا چلتا ہے، جبکہ اس کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے چھوٹے بھائی کے اوپر، بیوی کے اوپر حاصل ہے۔ شریعت نے بڑے بھائی کو حق دیا ہے کہ اپنی بیوی کو فرمان دے سکتے ہو، وہاں ڈرتا ہے اونچی آواز نکالتے ہوئے بھی، اور چھوٹے بھائی کو روزانہ دھمکی دیتا ہے، تڑی دیتا ہے، تیری میں پھینٹی لگا دوں گا، تجھے ایسے کر دوں گا۔ وہ بھی ایک دن بیوی کی پھینٹی لگا، پتہ چلے کتنا پہلوان ہے تو، ایک دن اسے روک لے کہ تو نے شاپنگ کے لیے نہیں جانا، چھوٹے بھائی کو روکا ہے کہ مدرسے نہیں جانا، بیوی کو روک ایک دن شاپنگ پہ نہ جائے، ایک دن محفل میں نہ جائے، ایک دن کلب میں نہ جائے، ایک دن بیوٹی پارلر میں نہ جائے، ایک دن اپنے میکے نہ جائے، ایک دن روک کے دکھا اس کو، اپنی فرمان روائی کا مظاہرہ کر، پتہ چلے کتنا طاقتور فرمان روا ہے۔ جبکہ بھائی کے اوپر پورا زور چلاتا ہے اپنا، ان فرمان رواؤں کی وجہ سے کہ یہ ان کو شوق ہے بہت فرمان روائی کا، فرامین دینے کا۔ جسے تعلیم کا کہا گیا کہ آپ تعلیم دو، وہ بھی فرمان دیتا ہے، جسے نصیحت کا کہا گیا وہ بھی نصیحت نہیں کرتا، فرمان دیتا ہے، اور باقی سب باقاعدہ آمادہ ہیں ان کے فرامین کو عملی کرنے کے لیے۔ ان فرمان رواؤں کی وجہ سے اللہ کے فرمان کی اطاعت ترک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر طبقات ہیں، کچھ لوگ ہیں کچھ صفات کے حامل ہیں جنہیں شوق ہے یا اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو پیدائشی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ ہم دوسروں کو معاشرے میں فرامین صادر کریں۔ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں سورہ قلم، یہ شان نزول جس طرح ذکر کیا گیا ہے تقریباً ایک جیسا شان نزول تمام مفسرین نے ملتا جلتا ذکر کیا ہے، تھوڑی بہت خصوصیات کا فرق ہے۔ عرض کیا ہے پہلے بھی کہ شان نزول سے مراد وہ واقعہ یا قصہ یا ماجرہ ہوتا ہے جس کی مناسبت سے آیت نازل ہوتی ہے، جس کے تناظر میں وہ آیت نازل ہوتی ہے، بہانہ بنتا ہے، کوئی واقعہ ہوا، کوئی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا قانون صادر فرمایا ہے۔ اللہ کا قانون اس ماجرا کے لیے مخصوص نہیں ہوتا، مختص نہیں ہوتا، ورنہ قرآن صرف انہی لوگوں کے لیے ہوتا جن کے واقعات کی مناسبت سے آیات نازل ہوئی ہیں۔ قرآن حجت ہے، ہدن للناس، تمام بشریت کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا جو بھی ماجرا بہانہ بنا ہو آیت کے نزول کا، وہ مخصوص نہیں ہوتا، نہ آیت کا مطلب و مضمون اس کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، لیکن آیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ماجرا کی نوعیت اگر سمجھ میں آ جائے، آیت کا مفہوم ہمیشہ عام ہوتا ہے، ہر نسل کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر طبقے کے لیے ہے آیت کا پیغام، لیکن یہ ماجرا یا شان نزول یا وہ طبقہ جن کے لیے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی آیت، ان کی کیفیت آیت کے پیغام کو، معنی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، یہ آیات کریمہ ایسے ہی طبقے کے بارے میں جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے فرمان روائی کا، جو فرمان روا بنے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو فرمان روا بنا کر ٹھونستے ہیں دوسروں کے اوپر۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ جو گفتگو کرتے ہیں، ٹی وی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اخبار میں بیان دیتے ہیں، مجلس میں گفتگو کرتے ہیں، میٹنگ میں گفتگو کرتے ہیں، اس میں باقاعدہ فرامین صادر کر رہے ہوتے ہیں، قوم کو یہ کرنا چاہیے، جوانوں کو یہ کرنا چاہیے، امت کو یہ کرنا چاہیے، فرمان صادر کر رہا ہے، یہ نہیں کہتا مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنا فریضہ وظیفہ نہیں بیان کرتا، ہمیشہ دوسروں کے فرائض ذکر کر رہا ہے، دوسروں کے لیے اوامر متعین کر رہا ہے، پوری قوم کو فرمان دے رہا ہے، قوم کو یوں کرنا چاہیے، فلاں کو یوں کرنا چاہیے۔ ان کو شوق ہوتا ہے فرمان روائی کا، اپنے آپ کو فرمان روا بنا کر ٹھونستے ہیں دوسرے قوم کے اوپر۔ کوئی آدمی بھی جب اس کو موقع ملتا ہے تو باقاعدہ تعین وظیفہ و ذمہ داری کر رہا ہوتا ہے سب کے لیے، پوری قوم کے لیے. خصوصاً یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کو اگر مثال دینا چاہیں تو وہ برساتی پانی کی طرح ہے. سوشل میڈیا جب برسات میں بارشیں ہوتی ہیں، جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جو جگہ جگہ جوہڑ بنے ہوتے ہیں، یہ سارے ویب پیج ہیں. یہ ویب وہی جوہڑ، گٹر جوہڑ ویب ہے یہ سب، اور اس کے اندر مینڈک ہیں. اور مینڈک دن رات بولتے ہیں. برسات جب آتی ہے تو تمام مینڈک پوری طاقت کے ساتھ سریں الاپ رہے ہوتے ہیں. سر نکلے یا نہ نکلے اس کی، بعض بہت بدے بولتے ہیں، بعض مینڈک تکلیف دہ آواز ہوتی ہے. سوشل میڈیا بھی اسی طرح سے ہے، ویب پیج ویب سائٹیں اسی طرح سے ہیں، جیسے برسات کے جوہڑ بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر مینڈک ہیں، اور ہر مینڈک بول رہا ہے. جب سارے مینڈک بولتے ہیں مل کر تو پھر کیا فضا بنتی ہے. یہ سوشلستان ہے. سوشل میڈیا میں ہر آدمی فرمان روا بن کر سوشل میڈیا پر آ کر پوری قوم کو ہدایات دے رہا ہے. علماء کو ہدایات دے رہا ہے، طلباء کو ہدایات دے رہا ہے، امت اسلامی کے لیے فتوی صادر کر رہا ہے، رہبروں کے لیے باقاعدہ فرامین صادر کرتا ہے، رہبروں کے لیے، پیشواؤں کے لیے، مراجع تقلید کے لیے باقاعدہ فرائض معین کرتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور دوسروں کو کیا کرنا چاہیے. یہاں کچھ لوگ آتے ہیں، چونکہ ہم تو وہ اس سوشل میڈیا کی نعمت سے محروم ہیں، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر ہمارے فرامین نہیں پڑھتے، وہ آ کے شفاہن فرامین دے کے چلے جاتے ہیں ہر مسئلے میں. مثلا بعض آئیں گے، جامعہ کی عمارت مسجد بنی ہوئی دیکھیں گے، اسی میں فرمان صادر کر جائیں گے کہ یہ مسجد صحیح نہیں بنی ہے، اس میں چھت اوپر ہے فرش نیچے ہے، اگر آپ یہ کرتے فرش اوپر ہوتا چھت نیچے ہوتا تو کہیں بہتر ہوتا. ذرا بھی شرماتے نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بالکل جھجک محسوس نہیں کرتے، جیسے مینڈک نہیں جھجکتا برسات میں کہ میری آواز کیسی ہے، میری سر کیسی ہے، میرا راگ کیسا ہے، پسندیدہ ہے نہیں ہے، برموقع ہے بے موقع ہے، رات ہے دن ہے، کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، میرا کوئی فالوور ہے یا نہیں ہے، بس اس کو بولنا ہے. یہ برسات جو بنائی گئی ہے اور مینڈک والی چال سب نے اپنا لی ہے. عزیزان، سننے سے انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، پڑھنے سے انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، زیادہ بولنے سے تعلیم نہیں آتی. کم بولو، قلیل بولو، کلام جتنا ہو سکتا ہے کم کرو اپنا، اور استفادہ زیادہ کرو. افادہ کم کرو، استفادہ زیادہ کرو، دریافت زیادہ کرو. جس طرح بعض اہل ذوق بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں، سننے کے لیے دو کان، اور بولنے کے لیے ایک زبان بنائی ہے، لیکن ہم اس ایک زبان سے تمام اعضاء و جوارے سے زیادہ کام لیتے ہیں. چونکہ زبان اپنے اندر کی بات باہر نکالنا ہے، کان باہر کے مفاہیم اندر ڈالنا ہے، آنکھ باہر کے مناظر اندر ڈالنا ہے، لیکن ہم اس ایک عضو کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں. فرامین زبان سے دیتے ہیں. کان تو فرمان سننے کے لیے ہیں، دو ہیں. آنکھیں فرمان لینے کے لیے ہیں، دو ہیں. زبان ایک ہے فرمان دینے کے لیے ہے. اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم. ایک دوسرے کو امر و نہی زیادہ کرتے ہیں جہاں فرمان کا حق ہمیں نہیں ملتا. البتہ قرآن کریم نے دین نے نظام کے اندر ہر ایک کو فرمان روائی دی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فرمان روائی دین نے عام مقرر کی ہے کہ آپ یہ نہ دیکھو یہ آپ کا رشتہ دار ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھتیجا ہے، بھائی ہے، کون ہے، کچھ بھی نہیں لگتا. مسلمان ہے، انسان ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کو نہی کرنی ہے. صحیح کام نہیں کر رہا ہے، معروف ترک کیا ہوا ہے، اس کو امر کرنا ہے. یہ نظام دین کے اندر ہے، یہ اختیار خود نظام نے ہر انسان کو عطا کیا ہے، یہ بھی ایک قسم کی فرمان روائی ہے، لیکن نظام کے اندر ہے۔ ابھی جس فرمان روائی کا ذکر ہو رہا ہے اور اشارہ، وہ جو نظام سے باہر تشکیل پائی ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرامین ترک کر دیتے ہیں، بندے عباد اطاعت سے باہر چلے جاتے ہیں۔ مکہ کے اندر مختلف افراد تھے، ان کے معاشرتی سماجی حیثیت تھی، مکہ کے اندر جاہلیت کا معاشرہ، قبائلی معاشرہ اور اپنی خاص طرز کا معاشرہ تھا مکہ، جس میں رسول اللہ مبعوث ہوئے اور اپنا پیغام دیا۔ وہاں پر کچھ افراد پہلے سے، رسول اللہ کی بعثت سے پہلے سے ہی اس قبائلی معاشرے کے سرکردہ افراد فرمان روا مانے گئے تھے، یا انہوں نے اپنے آپ کو فرمان روا کے طور پر منوا لیا تھا لوگوں سے، اور تمام طبقات ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کے فرامین کو بجا لاتے تھے۔ قبائل میں، عام معاشرے کی نسبت قبائلی معاشرے میں قبیلوں کے بڑے سردار، ان کا فرمان ماننا واجب ہوتا ہے، چونکہ وہ سخت سزا دیتے ہیں قبائلی نظام کے تحت، اور ایک آدمی کو اس نافرمانی کی سزا نہیں دیتے جو ان کے فرامین کی اطاعت نہ کرے، بلکہ پورے خاندان کو سزا دیتے ہیں، گھر جلا دیتے ہیں، اس خاندان کا قتل عام کروا دیتے ہیں، ان کے مال اموال لوٹ لیتے ہیں، اس طرح سے حشر کرتے ہیں کہ کئی نسلوں تک وہ داستان عبرت کے طور پر نقل کی جاتی ہے۔ یہ قبائلی فرمان روائی کا ایک اپنا انوکھا طریقہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے جرم کیا کیا ہے، غلطی کیا کیا، اتنی غلطی جتنی سزا دیں اس کو، بلکہ غلطی جو بھی کرے وہ سزا بہت زیادہ، حد سے زیادہ، مبالغہ کی حد تک زیادہ سزا دیتے ہیں۔ مکہ کے معاشرے میں ویسے قریش باقی تمام آبادی کے اوپر برتری رکھتے تھے، قریش کے بھی کچھ قبیلے باقی قبائل کے اوپر برتری رکھتے تھے، اور ان قبائل میں بھی کچھ افراد تھے جو برگزیدہ، چنے ہوئے، مانے ہوئے، جن کی حیثیت تمام معاشرہ مانتا تھا کہ یہ فیصلہ کن کردار ہیں، یہی فرمان روا ہیں، ان کے فرامین کی سب نے اطاعت کرنی ہے، اور ان کا مزاج بھی بن جاتا ہے فرمان روائی کا، وہ ہر ایک کو فرمان ہی صادر کرتے ہیں۔ ان میں بعض شخصیات بہت اہم ہیں تاریخی پہلو کے لحاظ سے، اور ان کی تاریخ جاننا ضروری ہے، اس کے اندر سبق ہے مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے۔ تحلیلی تاریخ البتہ، نہ صرف واقعاتی تاریخ، تجزیہ کر کے اس تاریخ کو کھولا جائے، بیان کیا جائے اصولوں کے مطابق، تاکہ اس سے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا مضمون نکلے۔ ان میں ایک بہت معروف شخصیت دانائے عرب، حکیم عرب، عاقل عرب، جسے ریحانۃ قریش کہا جاتا تھا، قریش کا ایک خوبصورت پھول، خوشبودار پھول، اس شخص کو کہا جاتا تھا، ولید ابن مغیرہ، ولید ابن مغیرہ کے نام سے شخص تھا، رسول اللہ کے بعثت کے وقت بنی مخزوم قبیلے کا بڑا سردار تھا قریش میں سے، اور تمام قریش اور تمام عرب اعراب اور باقی اس کے تابع تھے، بلکہ تمام معاملات میں اس کی فیصلہ کن حیثیت تھی۔ حکیم عرب اسے کہا جاتا تھا، یا حاکم عرب، حکم کے ہر پیچیدہ مسئلے میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، مرجع تھا، رجوع اس کی طرف ہوتا تھا، فیصلے وہ کرتا تھا، تمام اجتماعی مسائل، خاندانی مسائل، تجارتی مسائل، لین دین کے جھگڑے، الجھنے، ہر طرح کی، جب اپنے طور پر کوئی حل نہیں کر سکتا تھا اور نہیں سلجھا سکتا تھا، تدبیر ان سے نہیں ہو سکتی تھی، آخر کار اس دانا کی طرف آتے، اس عاقل کی طرف آتے، اس مدبر کی طرف آتے، اور یہ جو کہہ دیتا آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لے آتے، اور اسے مان لیتے، اس کے مطابق عمل بھی کرتے تھے۔ یہ فصیح بلیغ تھا، ادیب تھا، ہر مسئلے میں ایک حجت کی حیثیت رکھتا تھا مکہ کے اندر۔ ولید ابن مغیرہ مخزومی، اور منفرد حیثیت اس کی کئی حوالوں سے تھی۔ ایک تو اپنی ذہانت اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر، دوسرا اپنی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر، چونکہ گفتگو بھی ایک ہنر ہوتا ہے، فن ہوتا ہے، اور فیصلہ کن گفتگو کرنا، واضح گفتگو کرنا، قانع کنندہ گفتگو کرنا، تسلی بخش گفتگو کرنا، یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ بعضوں کے اندر یہ ملکہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر تھا یہ ملکہ۔ شاعر بھی تھا، نہ صرف خود شاعر تھا بلکہ شعر شناس تھا، اور دوسرے شعراء کو سندیں دیتا تھا، درجے مقرر کرتا تھا۔ ادب میں اس کا ایک بہت بڑا مقام تھا، اعتبار تھا۔ اسی طرح اجتماعی حیثیت اس کی، اپنے ماحول کا وہ ایک حاکم نمبردار فیصل گردانا جاتا تھا۔ جنگوں کے فیصلے، صلحوں کے فیصلے، قبائلیوں کے آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل اٹھتے رہتے تھے، ان سب کو سلجھانا اس کا کام ہوتا تھا، اور عرب معاشرے میں بہت احترام سے جانا جاتا تھا یہ۔ ایک اور اس کے خصوصیت یہ تھی کہ وہاں عربوں میں جو معیار تھے بڑی شخصیت کے، بڑے خاندان کے، اور جس طرح ابھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں بڑے ہونے کا اعتبار ہے، پیسے زیادہ ہوں، وسائل زیادہ ہوں، گاڑی بڑی ہو، عہدہ بڑا ہو، منصب بڑا ہو، جس کے پاس یہ چیزیں ہوں وہ بڑا خاندان، بڑی شخصیت سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس یہ چیزیں کم ہوں اسے عموماً کمزور، غریب، دوسرے درجے کا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ عربوں کے اندر یہی مال و دولت و ثروت بھی معیار تھا، اور اس کے پاس دوسروں سے زیادہ مال و دولت اور ثروت تھی۔ اور ایک اور اس کے اندر خصوصیت تھی جس سے دوسروں کے اوپر برتری رکھتا تھا، اس کی اولاد زیادہ تھی، 10 بیٹے تھے اس کے، 10 بیٹے، بہت بڑی طاقت ہے اس عربی جاہلی قبائلی معاشرے کے اندر، 10 بیٹے۔ یہ قدیمی ایک ریت ہے کہ جب بھی کسی کو دعا دی جاتی ہے، مائیں دعا دیتی ہیں اپنے بچوں کو، یا بزرگان دعا دیتے ہیں تو وہ 7 پتر کی دعا دیتے ہیں کہ خدا تمہیں 7 پتر دے، بیٹے دے۔ 7 بیٹے قدیم سے ایک طاقت سمجھی جاتی ہے کہ جس کی اتنی اولاد ہو، اور وہ اولاد اس کے دست و بازو ہوں، تو ایک معاشرتی مقام اس کو قبائلی معاشرے کے اندر ملتا ہے۔ ابھی الٹ ہو گیا ہے، ابھی جس کے 7 بچے ہوں لوگ بہت عجیب نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، اس مہنگائی کے دور میں 7 بچے پیدا کر دیے اس نے۔ ابھی سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جس کا 1 ہی بچہ ہو، اور جس کے 2 ہوں اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا بیوقوف ہے، 2 بچے پیدا کر دیے۔ یہ مغربی تہذیب نے جو تلقین کی ہے اس میں معیار بدل گیا ہے، کم بچے یہ زیادہ احترام کا باعث مانا جاتا ہے۔ اس کے 10 بیٹے تھے، اور ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس کا خالد ابن ولید ہے، ولید ابن مغیرہ کا بیٹا ہے خالد ابن ولید، معروف شخصیت ہے، رسول اللہ کی دشمنی میں بہت معروف تھا خالد ابن ولید۔ جنگ احد کا نقشہ جس نے پلٹ دیا تھا، اس پہلوان نے، جنگجو نے، وہ یہی خالد ابن ولید، اسی کا بیٹا تھا ولید ابن مغیرہ کا۔ اور اس کا ایک اور ساتھی تھا آس ابن وائل، عمر ابن آس کا باپ، یہ بھی اسی جیسا دانا عرب اور فہیم عرب اور فیصل مانا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا اس معاشرے کے اوپر قبضہ تھا، یہ فرمان روا بنے ہوئے تھے، انہیں ہر جرگہ، ہر فیصلہ ان سے کرواتے، فرمان روائی کی حیثیت تھی، اور جو کہتے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا، اسے ٹال نہیں سکتا تھا کوئی بھی، بڑے سے بڑا بھی کوئی ہو اسے ٹال نہیں سکتا تھا. خالد ابن ولید جب تک مشرک تھا, رسول اللہ کا دشمن تھا, رسول اللہ کا تعاقب ہجرت کے دن خالد ابن ولید نے کیا, اسی کے بیٹوں نے کیا. ولید ابن مغیرہ کے بیٹے وہ پیش پیش تھے رسول اللہ کے ساتھ دشمنی میں, ہمیشہ پیش پیش تھے, چونکہ خود یہ شخص رہبر بنا ہوا تھا, مخالف رسول اللہ کے مخالف گروہ کا لیڈر مانا جاتا تھا, اسی کے مشورے اور اسی کے فتوے سے سب کچھ کرتے تھے اور اسی کو بھیجتے تھے نمائندہ بنا کر مختلف جگہوں پر. خصوصاً دین کے ساتھ قریش نے جتنی دشمنی کی ہے وہ اس میں یہ پیش پیش تھا, پیش رو تھا ان کا. عاص ابن وائل عمر ابن عاص کا باپ اور خالد ابن ولید کا باپ, ولید ابن مغیرہ. ظاہر ہے جب ایسی پوزیشن کسی کی کسی معاشرے کے اندر ہو تو وہ ویسے ہی اپنے آپ کو فرمان روا سمجھتا ہے, کوئی بھی چلا جائے اس کے سامنے وہ فرمان روا والی موڈ میں ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی مجتہد عالم دین قبائلی علاقے میں چلا جائے اور قبائلی سردار سے اس کی ملاقات ہو تو قبائلی سردار اس کو اپنا محترم مہمان نہیں سمجھتا, اس کو اپنی رعایا ہی سمجھتا ہے, اس کو بھی حکم دیتا ہے, فرمان دیتا ہے, اس کے لیے بھی فیصلے قبائلی سردار صادر کرتا ہے. پاکستان میں قبائلیت شہروں میں بھی ہے اور دیہاتوں میں بھی ہے اور قبائلی علاقوں کے اندر بھی ہے. شہروں کے اندر بہت غلیظ قسم کی قبائلیت موجود ہے, انداز ان کا ذرا مختلف ہے, اور قبائلی علاقوں کے اندر قبائلیت کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن ہے ہر جگہ پر ہے. یہ پرواہ نہیں کرتے, ہر ایک کے لیے ان کے پاس احکامات تیار پڑے ہوتے ہیں, یہ فوراً فرمان دیتے ہیں. انہوں نے اپنی اسی حیثیت سے, کہ اب میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کی طاقت کتنی تھی, بیٹے اس کے جس میں سے ایک خالد ابن ولید تھا جس نے رسول اللہ کے ساتھ دشمنی میں باقاعدہ لیڈ کرتا تھا, کمانڈر تھا, رسول اللہ کے دشمن دستے کا کمانڈر تھا. مثلا صلح حدیبیہ میں یہ آیا سامنے, اس نے آ کر رسول اللہ کا راستہ روکا, ہجرت میں اس نے تعاقب کیا, اور حملہ جتنے حملات ہوئے اس میں یہ پیش پیش ہوتا تھا, پوری فوج یا آدھی فوج اس کے اختیار میں ہوتی تھی. جنگ احد کا نقشہ اس نے پلٹا تھا, اس نے مسلمان فوج کی کمزور دستے سے فائدہ اٹھایا, ایک لنگر خور طبقہ تھا مسلمان فوج کے اندر, اہل لنگر جو اس وقت ایک دستہ تھا اور آج الحمدللہ ان کی جمعیت زیادہ بڑھ گئی ہے, ان کی وارثان زیادہ ہیں اہل لنگر. جنگ کے اندر بھی ان کی نگاہیں لنگر پہ لگی ہوئی تھیں, مال غنیمت لوٹنے کے لیے اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے لنگر پہ ٹوٹ پڑے, اور اس سے خالد ابن ولید نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل دیا, اور وہ جنگ مسلمان ہار گئے, اور قرآن نے اسے عبرت کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ کمزوریاں تھیں اس لشکر کے اندر جس وجہ سے انہیں شکست ہوئی ہے. باہر کیف ایک بڑا اہم کردار تھا, پھر اس کے بعد یہ شخص مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی بہت اہم کردار ہے خالد ابن ولید کا. جو فتنہ ارتداد تھا اس کو کچلنے میں خالد ابن ولید کا بہت کردار تھا, امیر المومنین کے مقابلے میں بہت اہم کردار تھا خالد ابن ولید کا. وہ گروہ جو بیعت کروانے کے لیے بنایا گیا تھا زور زبردستی, اور امیر المومنین کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی, اس کی بھی لیڈرشپ انہیں کے پاس تھی, اور اس طرح سے کافی نمایاں کردار ہے, بہت نمایاں کردار ہے. پھر خلیفہ دوم نے بہت اہم پوسٹیں ان کو دیں خالد ابن ولید کو, کئی جگہوں پر بہت بڑی بڑی غلطیاں کیں, بہت کھلی غلطیاں کیں, لیکن اس خاندانی پس منظر کی وجہ سے اور اس کردار کی وجہ سے ان سے چشم پوشی کی جاتی تھی خالد ابن ولید کے کردار سے. اور یہی ولید ابن مغیرہ کا بیٹا تھا, ایک بیٹا, اس کے 10 بیٹے اسی کماش کے تھے, اسی طرح کے تھے, اور قرآن نے خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ یہ ذا مال ذی مال و ذو اولاد ہے, اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو حق بے جانب سمجھتا ہے کہ میں اپنے رائے، اپنی تجویز، اپنی بات کسی پر بھی ٹھونسوں جا کر، اور وہی کریں لوگ جو ہم کہتے ہیں وہی کریں۔ یہ اس ذہنیت کے ساتھ ایک وفد کا سربراہ بنا اور رسول اللہ کے پاس آئے، اور آ کر رسول اللہ کو آ کر فرامین دینا، مشورے دینا، تجاویز دینا، سمجھوتا کرنے آئے تھے۔ اور اس حیثیت کا فیصلہ کن فرد، جس کی رائے ساری دنیا مانتی ہو، جسے بڑا دانا سیاست مدار، سیاست دان، تجربہ کار، بہت گھاگ انسان جس کو مانا جاتا ہو، وہ اگر آیا آ کر نشست کرے، بات چیت کرے، تو بہت سارے مسلمان بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ غیر معمولی شخص آیا ہے، اس کی باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے، چونکہ یہ بہت سارے معاملات سلجھا چکا ہے ابھی تک، اور اسے اصرار کرتے ہیں بعض کہ اس کی بات حتماً ماننا چاہیے، مان لینی چاہیے۔ یعنی بعض مسلمانوں کی بھی گویا رجحانات تھے کہ ولید ابن مغیرہ جو تجویز دیتا ہے اسے غور کرنا چاہیے، فوراً ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اس کے اپنی بھی نفسیاتی کیفیت یہ تھی کہ فرمان روا بن کر آتا تھا، تجاویز بھی دیتا تو گویا حکم فرمان صادر کر رہا ہے۔ اس تناظر میں، اور پہلے رسول اللہ کی کردار کشی بھی کرتا رہا ہے، چونکہ دشمنی میں یہ پیش پیش تھا، لیڈ کر رہا تھا، رسول اللہ کے مقابلے میں جو بت پرستی اور قبائلیت اور جاہلیت کی تہذیب تھی، اس کا لیڈر تھا یہ، مخالف حزب کا رہنما سمجھا جاتا تھا یہ۔ یہ شخص کردار کشی میں بھی بہت آگے بڑھا ہوا تھا، مثلا رسول اللہ سے اس نے قرآن سنا خود، بغیر واسطے کے لوگوں نے اسے بتایا کہ رسول اللہ کچھ عربی کلام پڑھتے ہیں، اور دعویٰ یہ کہ یہ وحی خدا ہے، یہ پیغام خدا ہے، تو آپ چونکہ کلام شناس ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، آپ آ کے سنو اور دیکھو یہ کیا کلام ہے، یہ شعر ہے کیا ہے۔ اس نے سنا اور سننے کے بعد متاثر ہوا، چونکہ سمجھتا تھا کلام کو، متاثر ہوا، اور فوراً کوئی رائے اس نے قائم نہیں کی، اجتناب کیا، بلکہ لوگوں نے اصرار کیا بتاؤ یہ کیا تھا، تو اس نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا تمہیں بعد میں۔ پھر اس نے سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے کہا یہ جادو ہے، یہ کلام چونکہ تاثیر بہت غیر معمولی ہے، اور اس وجہ سے یہ جادو ہے۔ پھر اس نے رسول اللہ کو، لوگوں کے اندر یہ بات جب بہت پریشان ہوئے کہ لوگ تو متاثر ہو رہے ہیں رسول اللہ کے پیغام سے، نیزت سے، تو کیا کرو، اس نے کہا کہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلا دو کہ یہ مجنون ہے۔ یہ بھی اسی کا کارنامہ تھا، اسی کی تہمت تھی، بہتان رسول اللہ کے اوپر۔ مغیرہ، ولید ابن مغیرہ، قریش کا بڑا دانا، قریش کا بڑا علامہ، رسول اللہ کے مقابلے میں دانا، حکیم، اس سے جا کر رسول اللہ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے ولید ابن مغیرہ سے پوچھا کہ یہ رسول کے جو کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو اس نے کہا یہ کہو مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ، دیوانہ ہے۔ یہ دیوانگی کا بھی اسی نے پرچار کیا تھا، تاکہ عوام تحقیق نہیں کرتے، عوام جس سے متاثر ہوں، عوام کو عوام اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سوچتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں، دلیل طلب نہیں کرتے، اسی وجہ سے عوام کہلاتے ہیں۔ اگر دلیل مانگیں، سوچیں، فکر کریں، تو پھر خواص ہو جائیں گے، پھر یہ عوام نہیں ہیں، باشعور ہو جائیں، اور میزان کے ساتھ، ترازو کے ساتھ، اور پیمانے ہوں ان کے پاس، اور ان کے اوپر پرکھ کر ہر کام کریں، تشخیص دے کے کریں، حق کو حق سمجھ کر اگر مانیں، پھر یہ عوام نہیں ہیں، یہ خواص ہیں، یہ خواص انسان کا حصہ ہے۔ عوام کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس سے متاثر ہیں اسی کی بات مانتے ہیں۔ علاقے کے اندر کوئی بھی سنیں گے، مثلا امام خمینی کیا کہتے ہیں، یہ جس سے متاثر ہیں اس سے جا کر پوچھیں گے، امام خمینی کیسے ہیں، تو وہ جو بھی کہہ دے، اس کی جو رائے ہو امام خمینی کے بارے میں، یہ کہہ دے گا ان کو، پھر وہ ایسا ہی امام خمینی کو مانیں گے۔ جیسا کہ پاکستان کے اندر ایسا ہی ہوا ہے، عوام نے امام خمینی کے بارے میں اپنے ولیدوں سے پوچھا، جو ولید ابن مغیرہ ان کے پاس تھے، ان کی دسترس میں، ان سے پوچھا جا کر، انہیں ویسے، چونکہ ولید کو تعصب بھی تھا رسول اللہ کے ساتھ، حسد بھی تھا رسول اللہ کے ساتھ۔ جو شخص خود فرمان روا بنا ہوا ہو اور ایک متفقہ حیثیت ہو معاشرے کے اندر، ایک دوسرے شخص کی وجہ سے، دوسرے فرد و ہستی کی وجہ سے اس کی وہ حیثیت ختم ہو گئی ہو، اب لوگ اس کو دانا نہ سمجھتے ہوں، امین نہ سمجھتے ہوں، فیصلہ کن پوزیشن اس کی نہ ہو اور اب وہ ثانوی حیثیت میں آ گیا ہو، تو اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ حسد ولید کے اندر موجود تھا، اور لوگ اس حسود سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں۔ جیسا میں نے اشارہ کیا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شخصیت، ان کا اجتہاد، ان کی مرجعیت، ان کی رہبری کے متعلق پاکستانیوں نے آ کے اپنے اسی گرو سے پوچھا کہ بتاؤ یہ شخصیت کیسی ہے، رہبر انقلاب۔ جن کو حسد تھا، جو خود ادھر ولید بنے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً فتوے ٹھونک دیے کہ یہ تو مجتہد نہیں ہے۔ بس انہوں نے پھر تشخیص نہیں دیا ضروری، اب تو کچھ سوچنا بھی نہیں ہے، چونکہ ہمارے ولید نے کہہ دیا ہے یہ مجتہد نہیں ہے۔ عوام ایسے ہی ہوتے ہیں، جس سے متاثر ہیں، اگر عوام دن چڑھا ہوا ہو، سورج نکلا ہوا ہو، اور عوام کسی سے متاثر ہوں اور وہ کہہ دے کہ نہیں ابھی سورج نہیں ہے، رات ہے، تو یہ عوام سورج کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی کہیں گے رات ہے، کیونکہ گرو نے کہہ دیا ہے، ولید نے کہہ دیا ہے رات ہے یہ۔ اور اگر اٹھ کے کہہ دیں گرو کو کہ بھائی آنکھیں کھولو، ابھی تو سورج نکلا ہوا ہے، دن ہے، آپ کیسے اس کو رات کہہ رہے ہو، یہ جرت نہیں کریں گے۔ اگر یہ کریں جرت تو یہ خواص ہیں، اگر آنکھوں سے دیکھ کے سورج کی گواہی دے دیں اور اس ولید کی بات کو رد کر دیں تو یہ خواص کے زمرے میں شمار ہو جائیں گے۔ عوام اس وقت تک ہیں، جس طرح امیر شام کے بارے میں ہے کہ امیر شام، ایک شخص علی علیہ السلام نے نمائندہ بھیجا کوفہ، سفیر اپنا، کہ جو معاملات سلجھانے کے لیے تھوڑی ڈپلومیسی کرو جا کر۔ وہ سفیر جب وہاں گیا تو شامی بہت ترار قسم کے لوگ تھے، شاطر، انہوں نے اس سفیر امام علی کو پھنسانے کے لیے، ایک شخص شامی آیا جھوٹ سے، اس نے کہا کہ یہ جو کوفی سفیر آیا ہے نمائندہ، اس کے پاس جو اونٹ ہے یہ میرا ہے، اس نے میرا اونٹ چرایا ہے، تہمت لگا دی کہ اس نے میرا اونٹ چرایا ہے، وہ کیس بن گیا۔ یہ انہیں کہے کہ بھائی میں کوفہ سے لے کر آیا ہوں، میری سواری ہے، میرا اپنا ہے۔ اس شامی نے کہا نہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ میرا ہے۔ باہر کے وہ کیس بن گیا، قاضی کے پاس گیا، قاضی نے کہا یہ مشکل کیس ہے، یہ تو خود امیر شام اس کا فیصلہ کرے، چونکہ آسان کیس نہیں ہے، یہ کوفی کا کے اونٹ ہے یا شامی کا ہے۔ باہر کے وہ فیصلہ دربار میں چلا گیا، امیر شام نے اس شامی کو بلایا، کہا کہ کیا مشکل ہے تیری، اس نے کہا یہ جو امام علی کا نمائندہ آیا ہے، اس نے میرا اونٹ چرایا ہے۔ کہا یہ اونٹ تیرا ہے؟ کہا میرا ہے یہ اونٹ۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہ تو لے جا، تیرا اونٹ ہے۔ وہ جو کوفہ سے گیا ہوا شخص تھا، اس نے امیر شام کو کہا کہ ابھی آپ یہ تو دیکھ لو، اس سے پوچھو، یہ جو شامی ہے، اس کا جو اونٹ گم ہوا ہے، چوری ہوا ہے، وہ ناکا ہے یا اونٹ ہے، نر ہے یا مادہ ہے، پہلے یہ تو پوچھو اس سے کہ اس کا جو جانور گم ہوا ہے وہ کیا تھا، نر ہے یا مادہ ہے۔ تو اس شامی نے سے پوچھا امیر شام نے کہ بتاؤ تمہارا جو جانور گم ہوا ہے وہ نر تھا یا مادہ؟ تو اس نے کہا کہ وہ مادہ تھا مثلا۔ تو اس کوفی نے کہا کہ یہ جو اونٹ میرا ہے یہ تو نر ہے، یہ اس کی اونٹنی گم ہوئی ہے اور یہ میرا اونٹ ہے، اور یہ کہہ رہے کہ میں نے چرایا ہے۔ اب ظاہر امیر شام نے فیصلہ تو کر دیا تھا، تو بات بھی سامنے ہے کہ یہ نر کھڑا ہوا ہے اور اس کا مادہ گم ہوئی ہے۔ تو جب کوفی نے کہا کہ یہ نر ہے، تو امیر شام نے لوگوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ یہ جو سامنے جانور کھڑا ہوا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ تو سب اہل دربار نے گواہی دی کہ یہ مادہ ہے۔ یہ ہوتے ہیں عوام، نر سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن چونکہ ان کے بڑے نے کہہ دیا ہے یہ مادہ ہے، انہوں نے مادہ ہی کی گواہی دی کہ یہ مادہ ہے۔ اور اس طرح تاریخ میں بہت ہوا ہے، تکرار ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ آج گھر گھر میں ہو رہا ہے، ہر قدم پر ہو رہا ہے، ہر چوک پر ہو رہا ہے، ہر چوراہے پر ہو رہا ہے، ہر روز ہو رہا ہے، کہ جس قوم کا ولید، جس گروہ کا، جس حزب کا، پارٹی کا ولید کہہ دے جو بات، عوام اس سے متاثر ہے، انہوں نے کہنا ایسا ہی ہوا ہے۔ بے شک آپ انہیں لا کے دکھائیں کہ بھائی یہ نہیں ہے ایسا، لیکن وہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ جو ہمارے گرو نے کہا ہے یہ ٹھیک کہا ہے، وہ غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس حربے سے استفادہ کرتے ہیں، عوام کی بے شعوری سے اور عوام کے لا علمی سے، سادگی سے، بے وقوفی سے ولید استفادہ کرتے ہیں، ولید ابن مغیرہ۔ خب اس نفسیاتی برتری کے ساتھ پہلے رسول اللہ کی کردار کشی کر کے، رسول اللہ کو متعارف کروا کے کہ یہ جادوگر ہیں نعوذ باللہ، یہ مجنون ہیں نعوذ باللہ، اور یہ کردار کشی کر کے اب آئے ہیں مذاکرات کے لیے، یعنی پہلے کافی کام خراب کر کے، رسول اللہ کی حیثیت، رسول اللہ کی شخصیت پر کافی تہمتیں لگا کر اب آئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ سمجھوتے کے لیے، مذاکرات کے لیے، کہ ہم آپس میں بیٹھ کر کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں اور بیٹھے۔ تو اس وقت قرآن کریم کے اندر خدا نے یہ آیات نازل کی اور رسول اللہ کی رہنمائی کی کہ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور یہ جو آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا، چونکہ لوگ تو سخت متاثر تھے ان سے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا قرآن کی آیات اتنی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے اصل چہرے یہ ہیں۔ کون ہیں؟ فلا تطے، اوپر والی آیات میں ہے کہ یہ آپ کو بدنام کر کے آ رہے ہیں، وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کو دیوانہ اور پاگل متعارف کروایا ہے اور لطف الہی سے آپ نہیں ہیں، بلکہ قرآن کا فرمانا ہے کہ فستبصروا ویبصرون، یہ عنقریب پتہ چل جائے گا، راز کھل جائے گا، برملا ہو جائے گا کہ یہ پاگل ہیں یا آپ، انہوں نے آپ کو کہا ہوا ہے، تہمت لگائی ہے، لیکن ابھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ مفتون ہیں یا آپ مفتون ہیں، کون مفتون ہے یہ معلوم ہو جائے گا۔ فلا تطی المکذبین، پہلا خصوصیت ان کی ہے کہ یہ سب جھٹلانے والے آئے ہیں آپ کے پاس، مانتے نہیں ہیں کسی چیز کو بھی۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنہ کریں، نرمی دکھائیں۔ ولا تطی کل حلاف مہین، یہ گٹیاں ہیں، پست اور زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹے ہیں، چونکہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے قسموں کا زیادہ سہارا لیتے ہیں، بار بار فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، حبل کی قسم، لات کی قسم، عزا کی قسم، اپنے مقدسات کی قسمیں بار بار کھائیں گے۔ یہ آپ کو جو بھی کہیں گے آپ نے اطاعت نہیں کرنی، بات نہیں ماننی۔ ولا تطیع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، یہ حماز ہیں، یہ تکلیف دہ پروپوگنڈا کرنے والے ہیں، یہ وہ کچوکے لگانے والے ہیں، مشاء ہیں، یہ سخت دوڑ دھوپ میں اور تگ و تاز میں مصروف ہیں، ایک لحظہ آرام سے نہیں بیٹھتے، مسلسل آپ کے خلاف اور آپ کی نہضت و دین کے خلاف مسلسل سرگرم ہیں، ایک لحظے کے لیے ان کو چین نہیں ہے، اور نمام ہیں، چغل خور ہیں۔ مناع للخیر، خیر کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ معتدن، تجاوزگر ہیں یہ۔ اسیم اور اسیم ہیں، حوصلے توڑنے والے، عہد توڑنے والے، کمزور رکھنے والے، گناہگار، اتل بعد ذالک زنیم، اتل ہیں اور اس کے بعد یہ زنیم ہیں۔ اور کیوں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب آئے ہیں آپ کے پاس اپنی رائے, اپنی تجاویز, اپنا موقف آپ پر ٹھونسنے کے لیے آئے ہیں. ان کان ذا مال و بنین, اس وجہ سے کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے اور ان کی اولاد زیادہ ہے, بچے زیادہ ہیں, بیٹے زیادہ ہیں, ان کی نفری زیادہ ہے, ان کی پارٹی زیادہ ہے, بڑی ہے, اس وجہ سے اپنی بےہودہ بات لے کر آئے ہیں کہ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب آپ ان کے سامنے آیات خدا پیش کریں گے تو کہیں گے یہ افسانے ہیں, یہ پڑھا ہوا ہے, یہ ہم نے سنی ہوئی ہیں, یہ باتیں آپ کی بات سنی سنیں گے, اسے کہیں گے یہ پڑھا ہوا ہے, یہ دیکھا ہوا ہے, یہ سنا ہوا ہے ہم نے, یہ قصے ہیں پرانے. اپنی بات کو کہیں گے یہ بڑی حکمت ہے, دانائی کی باتیں ہیں, اور آپ کی باتیں آیات سن کر کہیں گے یہ پرانے قصے ہیں, اساطیر الاولین ہیں. پھر آگے قصہ جاری ہے ان کا کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے, لیکن ابھی رسول اللہ کو حکم ہے کہ لا تطے, آپ نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی, ان کا مشورہ, ان کی تجویز, ان کا موقف, ان کا سمجھوتا, ان کا معاہدہ کچھ بھی نہیں کرنا, اس لیے کہ اس پس منظر کے لوگ ہیں. یہ اشارہ کیا تھا کہ وہاں پر یہ صفات اس گروہ کے اندر یا اس شخص کے اندر موجود تھیں, یہ ساری صفات, لیکن مقصود شخص نہیں ہے, مقصود یہ اوصاف ہیں. یہ اوصاف جس کے اندر ہوں, مکذب جو ہو, مداہن, اور جو بھی حلاف ہو, مہین ہو, حماز ہو, مشاء ہو, نمام ہو, اور اسی طرح معتد ہو, مناع للخیر ہو, اسیم ہو, اتل ہو, زنیم ہو, جب یہ گروہ یا ان صفات کے افراد آئیں جو اپنے آپ کو فرمان روائی کے مقام پہ بٹھاتے بیٹھا ہوا سمجھتے ہیں اور اپنے لیے یہ قائل ہیں کہ ہم قوم کے لیے فیصلے کریں گے اور ہم نے فرامین صادر کرنے اور سب نے اس کی پیروی کرنی ہے, جو ہمارے گروہ میں نہیں ہے وہ پاگل ہے, وہ دیوانہ ہے, اور اس کو متہم کرتے ہیں. ان کی صفات میں سے ایک صفت اتل ہے, اتل, اتلا, عین, تے, لام, تے, اتل, عین, تے, لام, اتل, اتلا, اتل, اتل مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے, اتل. یہ اتل ہیں, قرآنی اصطلاحات ہیں, آپ توجہ فرمائیں, یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے یہ سب کچھ اوصاف ذکر کر رہا ہے, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ان ہدایت کا تلفظ بھی ابھی نہیں آتا. مسلمان کے لیے بہت شرمناک حالت ہے کہ اسے قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو, اس سے زیادہ شرمساری کسی اور بات پر نہیں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو, قرآن سمجھ میں نہ آتا ہو, اور قرآن میں رغبت نہ ہو. اسی وجہ سے ہم مبتلا ہیں. قرآن نے کھول کے سورہ قلم میں جس طبقے سے کہا تھا کہ آپ نے ان کو فرمان روا نہیں بنا, آج وہی فرمان روا بنے ہوئے ہیں اور ہم مبتلا ہیں انہی لوگوں میں. کیوں؟ کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن ان سے روک رہا ہے. قرآن فرما رہے کہ اتل کی اطاعت نہیں کرنا. اب ہمیں معلوم ہے اتل کیا ہے, دینی مجالس محافل ہوتی ہیں, قرآن موضوع نہیں ہوتا, قرآن کی تشریح نہیں کرتے. مجھے یاد ہے ایک بزرگوار عالم, مشہور عالم, قم مقدسہ میں آئے اور انہوں نے آ کر وہاں طلاب کے درمیان یہ اعلان کیا, کہا کہ یہ طلاب قم جتنے بھی وہاں موجود تھے, چھوٹے بڑے سب, فرمایا کہ میں یہ قرآن کی آخری آیات, یہ ابھی 29واں پارہ ہے قرآن کا, انہوں نے فرمایا چونکہ آخری پارے جتنے ہیں قرآن کے, آخری صورتیں, ان کے اندر مکی آیات ہیں, اور جو پہلی صورتیں ہیں قرآن کی وہ ساری مدنی ہیں, مدینے میں نازل ہوئی ہیں. مکی آیات آخر میں, تدوین کے لحاظ سے آخر میں آئی ہیں, جس طرح سورہ قلم ہے. تو اس عالم بزرگوار نے ان طلاب سے کہا کہ میں مکی آیات میں سے کوئی سورہ پیش کرتا ہوں, آپ اس کا ترجمہ کر دیں مجھے. کوئی طالب علم ترجمہ کر دے منہ مانگا انعام دوں گا. مثلا یہی سورہ قلم یا کوئی چھوٹا سورہ مکی, اس کو میں پڑھتا ہوں, آپ فقط سادہ ترجمہ کر کے بتا دیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. مثلا یہی اگر کوئی پڑھے طلاب کے درمیان آ کر یہ سورہ, اور طلاب سے کہے آپ اس کا ترجمہ کر کے بتا دو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اگر کوئی طلاب سے پوچھ بیٹھے یہ عُتُل کیا چیز ہے, قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, اور طلاب جو طلاب قرآن, طلاب کلام خدا ہیں, علماء جن کا امتیاز یہی ہے کہ طالب علم ہیں قرآن کے اور عالم قرآن ہیں, انہیں معلوم ہونا چاہیے. یہ اس دوری کی وجہ سے ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے المیزان کی جلد ششم میں ایک بہت دردناک مرثیہ قرآن کا تفسیر میں لکھا ہے, بہت دردناک مرثیہ, ایسا مرثیہ جو اہل بیت کی رسا میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک ہے, جو قرآن کے ساتھ ناروا سلوک ہوا ہے. وہ انہوں نے جلد ششم میں لکھا ہے, بہت افسوسناک اور دردناک مرثیہ علامہ طباطبائی نے, مفسر قرآن نے, جن کی تفسیر ابھی تک تفسیر خاتم کہلائی جا سکتی ہے کہ ابھی تک اس سے بہتر تفسیر نہیں آئی وجود میں, شیعہ سنی دونوں مکاتب میں اس جامعیت اور اس گہرائی کے ساتھ تفسیر نہیں آئی المیزان. اس میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن کی محجوریت و مظلومیت کی حد یہ ہے کہ دینی نصاب شروع سے آخر تک اس کے اندر قرآن موجود نہیں ہے. علامہ کا یہ فرمانا ہے کہ اگر ایک انسان دینی مدرسے میں آ کے داخل ہوتا ہے اور وہ اول سے شروع کرے اور 20 سال درس دین کا پڑھے اور ایک دن بھی قرآن نہ کھولے, ایک دن بھی, نعوذ باللہ, ایک دن بھی قرآن کھول کے نہ پڑھے, اس کے باوجود بھی وہ علامہ اور مفتی بن سکتا ہے. نصاب ہمارا اس طرح کا ہے, بغیر قرآن کے دین کا مفتی بن سکتا ہے. بن سکتا ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی تک بنا نہیں ہے, بل یعنی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو بن رہے ہیں وہ اس طرح کا نصاب پڑھ کے بن رہے ہیں, قرآن کے بغیر نصاب پڑھ کے مفتی بن رہے ہیں. قرآن نصاب میں شامل ہی نہیں ہے, حصہ ہی نہیں ہے اس نصاب کا. حدیث شامل ہے, صرف شامل ہے, نحو شامل ہے, بلاغت شامل ہے, جاہلیت کے شعر شامل ہیں, ہر چیز نصاب کا حصہ ہے, قرآن نصاب میں شامل نہیں ہے, اور اس کے باوجود مفتی اسلام بن سکتا ہے انسان. اس طرح کا نصاب بنایا گیا ہے, اب ظاہر ہے کہ بہت دردناک ہے یہ حالت, بہت افسوسناک ہے یہ حالت. اگر اس طرح قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر توقع نہیں ہے کہ لوگوں کو دین سمجھ میں آئے گا, اہل علم کو دین سمجھ میں آئے گا, یا مدرسوں والوں کو دین سمجھ میں آئے گا. جب تک قرآن کی طرف لوٹتے نہیں ہیں, جب تک قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے, جب تک قرآن کو اصلی نصاب نہیں بنا لیتے, اور باقی نصاب قرآن سمجھنے کے مقدمات کا حصہ ہے. قرآن سمجھنے کے لیے جو نصاب بنایا گیا ہے وہ ہم نے پورا نصاب کامل سمجھ لیا ہے اور قرآن کو بیچ میں سے ہٹا دیا ہے, وہ سب کچھ صرف و نحو قرآن سمجھنے کے لیے ہے, وہ بلاغت و فصاحت قرآن سمجھنے کے لیے, وہ حدیث و اصول و فقہ و عقائد وہ سب قرآن سمجھنے کے لیے ہے, یہ منطق و فلسفہ سب قرآن سمجھنے کے لیے ہے. اگر ہم ساری دنیا کے علوم پڑھ لیں اور قرآن نہ پڑھیں, جہالت ہے یہ, اس کو علم نہیں کہتے. اور ہماری تعلیم کا زیادہ حصہ قرآن پہ صرف ہونا چاہیے. اگر آپ روزانہ 10 گھنٹے پڑھتے ہیں, 7 گھنٹے قرآن پڑھیں, قرآن موضوع ہو تعلیم کا, باقی 3 گھنٹے لوازمات قرآن پڑھیں آپ. اگر آپ 30 سال درس پڑھتے ہیں تو اس میں 25 سال قرآن پہ صرف ہونے چاہیے, باقی 5 سال دیگر علوم کے اوپر صرف ہونے چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس علامے ہیں ماشاء اللہ الا ماشاء اللہ، تاریخ کے علامے، عقائد کے علامے، فقہ کے علامے، فلاں کے علامے، ایک سے بڑھ کر ایک علامہ، اور ابھی سوشل میڈیا کے علامے، ویب سائٹ کے علامے، یوٹیوب کے علامے، یہ ان سے بھی بڑے ہیں مفتی سوشل میڈیا والے۔ قرآن سے سب بے خبر، یہ افسوسناک ہے۔ اتل، یہ اتل ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ یہ شخص جو آپ کے پاس آیا ہے یہ اتل ہے، اور اتل کی بات نہیں ماننی آپ نے، اتل کی اطاعت نہیں کرنی، اس کا مشورہ، اس کی تجویز، اس کی رائے۔ اور اتل اتفاقاً زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ فرمان دیتا ہے، زیادہ آرا پیش کرتا ہے، زیادہ تجاویز دیتا ہے۔ اس وقت فیس بک نہیں تھا، ورنہ مغیرہ، ولید ابن مغیرہ رسول اللہ کو میسج کرتا، اگر اس وقت انٹرنیٹ ہوتا، اپنی ویب پیج پر رسول اللہ کے لیے میسج بھیجتا، اس وقت نہیں تھا، لہذا ملاقات میں اس نے آ کر اپنی رائے پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی توجہ نہ کریں اس کی بات کی طرف، کیونکہ یہ اتل ہے، یہ جو آپ کو متہم کرتا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، آپ کو نعوذ باللہ ساحر اور مجنون کہہ رہا ہے لوگوں کے اندر، یہ خود اتل ہے۔ اتل عربی زبان میں اطلاع سے ہے، اتل ایک آلہ ہے سخت زمین کھودنے کے لیے یا دانت کو کوٹنے کے لیے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہتھوڑا، یا زمین کھودنے کے لیے سخت آلہ، جیسے گینتی، کسی اور گینتی، دستہ ہوتا ہے اور آگے لوہے کا اس کا پھل ہوتا ہے، وزنی، سخت زمینوں کو توڑنے کے لیے اور سخت پتھروں کو توڑنے کے لیے یا لوہا کوٹنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، یعنی سخت کاموں کے لیے، سختی کے لیے، کوٹنے کے لیے اور کسی چیز کو توڑنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، کرش کرنے کے لیے، اسے عرب اتلا یا اتل کہتے ہیں۔ گینتی، ہتھوڑا، جو بھی نام جس علاقے میں جس نام سے مشہور ہیں، یہ اوزار، یہ آلات، ٹول ہر جگہ پر موجود ہیں، لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں، انہی کو عربی لغت میں اتلا کہا جاتا ہے، اس سے اتل مبالغہ بنایا گیا، یعنی بہت ہی سخت، بہت ہی تند، اور یہ صفت انسان کی قرار دی گئی ہے، جو گینتی کی ہے یا جو پھوڑے کی ہے یا ہتھوڑے کی ہے، وہ صفت انسان کے لیے، کہ انسان بھی اس طرح کے سخت انسان ہے، تند زمان، تند مزاج، گستاخ، ہتاک، جن کے مزاج کے اندر غصہ اور ضد بھری ہوئی ہے، اور ہمیشہ درشتگی ہے ان کے اندر، تند مزاجی ہے ان کے اندر، ہر بات اپنی ٹھونستے ہیں دوسروں کے اوپر، بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، گرجتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، چیختے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اسی طرح دو آدمی جب آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہیں، ایک کی آواز ویسے بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے، چپ کرو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، خاموش رہو، بات نہ کرو، فلاں کرو، اس کے اندر وہ گرج پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا اپنی بات آرام سے انسانوں کی طرح کر رہا ہے، یہ ایک دم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی جو دوسرے کو سرکوب کرے، دوسرے کو سرکوب کرنے کے لیے درشتگی دکھائے، تندی دکھائے، مزاج کی تندی دکھائے، آواز بلند کرے، گالی گلوچ کرے، ایسے ناموں سے یاد کرے، القابات سے یاد کرے، یہ اتلا ہے، یہ اتل انسان ہے، یعنی یہ بھی اسی گینتی کی طرح یا ہتھوڑے کی طرح، یہ ہتھوڑا ہے در حقیقت، جو سرکوب کرتا ہے بات چیت میں، دوسروں کو سرکوب کرتا ہے یہ۔ شخصیت دوسروں کی توڑتا ہے، ان کی شخصیت پہ حملہ ور ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ کسی معلم کے اندر یہ حالت پیدا ہو جائے، وہ بھی اتل ہی ہے۔ بعض ہوتے ہیں اس طرح کے، ہمارے معلمین میں تھے، ایک ایسا تھا کہ وہ جلاد مشہور تھا، جلاد مار مار کے اس، وہ چیلنج ہوتا تھا کہ وہ ٹانگیں توڑ دیتا تھا، بازو ہڈیاں توڑ دیتا تھا طلاب کی، بچوں کی، اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں بے رحمی کے ساتھ مارتا تھا۔ مریض تھا، مریض آدمی ایسا کام کر سکتا ہے، بے گناہ بغیر کسی جرم کے، بس ویسے اس کا موڈ آ جاتا تھا، کسی کو کمزور سا بچہ کوئی دیکھ کے لٹا لیتا تھا اور اس کو مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دیتا تھا۔ وہ بعض اس طرح سے ہوتے ہیں، جفاکار اور ہتاک، سرکوبگر، دوسروں کی حیثیت، دوسروں کی شخصیت توڑنا، نابود کرنا انہیں، دوسروں کے سامنے، سب کے سامنے، دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا، ہتاکی کرنا، مقام گرانا کسی کا، اس قسم کی صفات کے انسان کو اتل کہتے ہیں، جو بہت زیادہ یہ کرتا ہو، یہ اتل انسان ہے۔ اور ابھی جو رسول اللہ کے پاس آئے ہیں یہ اتل ہیں۔ یہ ابھی پاکستان میں پولیس کی ٹریننگ اسی طرح سے ہوتی ہے، اتل، سب سے پہلے پولیس، پاکستانی پولیس کو اتل بنایا جاتا ہے، یعنی تم نے جاتے ہی گالی دینی ہے، جاتے ہی اونچا بولنا ہے، جاتے ہی روب اپنا جھاڑنا ہے، اور شخصیت کو آپ نے پائمال کرنا ہے، سرکوب کرنے، تاکہ بول نہ سکے کوئی آپ کے سامنے۔ مدعی ہے تو اسے بھی ڈانٹ دو، مجرم ہے اسے بھی ڈانٹ دو، ہر ایک کے ساتھ گستاخی کے ساتھ، اور ان کی یہی طریقہ کار بولنے کا یہی ہے۔ بیوروکریسی پاکستان میں ایسے ہی ہے، اتل ہے، بدتمیز، سرکوبگر، اوچھے۔ عام آدمی جرت نہیں کرتا کلرکوں کے ساتھ بات کرے، اس طرح سے ہتاک اور توہین کرنے والے ہیں۔ قومی تہذیب بن گئی ہے اب بیوروکریسی کے علاوہ، عام لوگ، مثلا گاؤں کے اندر آپ دیکھیں، ہر ایک چاہتا ہے میری دھاک ہو دوسروں کے اوپر، وہ اتل بنا ہوا ہے اپنے گاؤں کے اندر، ڈنڈا بنا ہوا ہے، اتھوڑا بنا ہوا ہے، گھر کے اندر بہن بھائیوں کے اوپر اتل ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اتل ہے، انسانوں والی بات نہیں کرتا، نرم بات نہیں کرتا۔ وہ اس کو عزت سے بلاتے ہیں، مثلا چھوٹی بہن نے، چھوٹے بھائی نے بھائی جان کہا، اس کو ایک دم ڈانٹ دے گا، کیا بکتا ہے، کیا کہتا ہے، وہ احترام کر رہے، بھائی جان کہہ رہا ہے، سنو اس کی، آپ اسے اٹھاؤ، پیار کرو، پوچھو کیا چاہیے آپ کو۔ جب چھوٹا بہن بھائی کہے بھائی جان، تو کیا جواب دینا چاہیے اس کو، کیا کہنا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، کس طرح سے جواب دیتے ہیں، چپ کر آرام سے بیٹھ جا، دفاع ہو، یہ نہیں ہے بھائی کا، وہ آپ کو جان کہہ رہا ہے، بھائی جان، یعنی تم بھائی میری جان ہو، میرا نفس ہو، میری روح ہو، وہ آپ کو اپنی جان، وہ چھوٹا بھائی بچہ بڑے کو اپنی جان کہہ رہا ہے، بھائی جان، یعنی اے بھائی تم میری جان ہو۔ تو آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے، جان برادر، آپ بھی میری جان ہو، آپ بھی میری روح ہو، آپ بھی میرا نفس ہو، آپ بھی میرا قلب ہو، آپ بھی میری حقیقت ہو۔ گلے لگاؤ اس کو، احترام کرو، جب وہ احترام کرتے ہیں آپ بھی احترام کرو۔ لیکن یہ اتل ہے، اتل احترام کا جواب بھی درستی سے دیتا ہے، تعظیم کا جواب بھی درستی سے دیتا ہے، ہر عمل کا جواب اتھوڑا بن کر دیتا ہے۔ بعض باپ ہیں گھروں کے اندر، اتھوڑے ہیں، باپ نہیں ہیں، اتھوڑے ہیں، بیٹے کو جرت نہیں ہوتی بات کر سکے، اس باپ کو بتا سکے کہ مجھے کتاب چاہیے، مجھے قلم چاہیے، مجھے کچھ بستہ چاہیے، پین چاہیے، میں کہیں فیصلہ کیا ہے، کوئی داخلہ لینا ہے، کہیں جانا چاہتا ہوں، کہیں آنا چاہتا ہوں۔ اتل ہیں، اتھوڑے کی طرح ہیں، فوراً بجتے ہیں سر کے اوپر، ادھر سے منہ سے آواز نکلی، ادھر سے یہ اتھوڑا لگا بدان اس کے سر کے اوپر. وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ اس کو ہوا کیا، میں تو عام سی اور آرام سے بات کیے. مزاج بن جاتا ہے تہذیب. ابھی پاکستان میں گالی اور گولی یہ پاکستانی تہذیب کا حصہ بن گیا ہے. اگر طاقتور ہے تو گولی، پہلے قدم پر ہی گولی، اگر ضعیف ہے تو گالی. دو ہتھیار ہیں دو طبقوں کے پاس، کمزوروں کے پاس گالی اور طاقتوروں کے پاس گولی، دوسری کوئی بات ہی نہیں کرتے. یہ بھول گئے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں. ہم مخالفت بھی ہو، ہم توہین بھی ہو، اس کو آرام سے سنو، سن کر اس کو طریقے سے جواب دو اس کو. اس طرح گرجنا، برسنا اور آپے سے باہر ہونا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اتل بن کے نہ رہو آپ، گینتی اور ہتھوڑا اور پھوڑا نہ بنو، انسان بنو، باپ بنو، بھائی بنو، معلم بنو، بڑے بنو، بزرگ بنو، افیسر ہو تو اور زیادہ ملائم ہو، اور زیادہ نرمی ہو، نرم خو بنو، لین بنو. جس طرح وہ بات کی تھی جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کا حسن اس لین ہونے میں ہے، نرمی میں ہے. یہی اتل جب رسول اللہ کے پاس آتا تھا تو آگے سے لین شخصیت ہے، اتل بمقابلہ لین. فبما رحمت من ربک لنت لہم، آپ لین ہو رحمت خدا کے ذریعے، بتفعل نعمت خدا و رحمت خدا آپ لین ہو ان کے لیے. یہ اتل ہیں. اتل فرمان روا بن جاتے ہیں معاشرے کے اندر، گھرانے کے اندر. مثلا چچا اتل ہے، ماموں اتل ہے، تایا اتل ہے، اگر فوراً گرجتا برستا ہے، لہذا سب کے اوپر اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے. اور جو اس کو نفرت کرتے ہیں وہ بھی چپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں ابھی یہ بکے گا. یہ مثلا کئی لوگ ایسے سنے ہیں ہم نے، انہیں کہیں بھائی کیوں اس کی بات مانی ہے، یہ تو غلط کہہ رہا تھا. کہتے ہیں اگر نہ مانتے تو بکنا تھا اس نے، بکتا ہے یہ، ناراض ہوتا ہے، اس لیے اس کی بات مانتے ہیں. اور روایت میں ہے کہ سب سے شرور اور سب سے شریر وہ انسان ہے جس کے شر کی وجہ سے دوسرے کوئی کام کریں، جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کیا جائے، یہ سب سے بڑا شرور ہے. جس کے ڈر کی وجہ سے کوئی دوسرا اس کا احترام کرے، یہ سب سے بڑا شرور ہے. احترام اپنی شخصیت کی وجہ سے کرواؤ، نہ اپنی درشتگی کی وجہ سے. ایک صفت ان کے اندر ہے اتل. اتل جب آتے ہیں عموماً مومنین ان کے سامنے نرم پڑ جاتے ہیں. درشت لوگ جب آتے ہیں، گالیاں دینے والے، ان کے سامنے نرم پڑ جاتے ہیں، اس ڈرتے ہیں کہ یہ. ایک مومن، ایک جوان بتا رہا تھا کہ ایک ذاکر سٹیج کے اوپر مومنین کو بہت گندی گندی نعوذ باللہ گالیاں دے رہا تھا. مجلس کے اندر مومنین دھادنی دے رہے تھے اس کو، اور وہ، یہ گزشتہ محرم کی بات ہے، بہت پرانی کہانیوں میں سے نہیں ہے، گزشتہ محرم میں جو گزرا ہے، وہ ایک گاؤں میں مجلس پڑھ رہا تھا اور مومنین کو گالیاں دے رہا ہے انہیں بدتمیزی کے ساتھ. اور تو میں نے پوچھا کہ آپ بھی وہاں موجود تھے؟ کہتے ہیں ہم بھی یہاں روز جاتے تھے، سنتے تھے کہ یہ کیا کہتا ہے. تو وہ بتاتے بھی ساتھ کہ کبھی منافق کہتا ان کو، کبھی نعوذ باللہ اس سے بھی بہت غلیظ القابات مومنین سامنے بیٹھے ہوں کو دیتا، کہ مجھے پتہ ہے تم کون ہو، تم کیوں ہو، تم کیوں نہیں داد دیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم فلاں ہو، اس طرح کی بکواسات. تو میں نے کہا کہ آپ مومنین سارے خاموشی سے سنتے تھے یہ؟ کہاں، وہ سر جھکا کے سنتے رہتے تھے. میں نے کہا آپ بھی سن رہے تھے؟ کہا ہم بھی سنتے تھے. کیوں اس کو ٹوکا نہیں، جواب نہیں دیا، روکا نہیں اس کو، نہ یعنی المنکر نہیں کیا کہ اس ممبر کے اوپر اس طرح سے مومنین کے متعلق یہ بات نہ کرو؟ تو کہا کہ وہ اور گالیاں دیتا، بہت بکواسی ہے، اگر کوئی بھی اس کو جواب دے تو وہ پھر پوری مجلس اسی کے اوپر پڑتا ہے اور گالیاں دیتا ہے. یہ اتل ہے، اس کے ڈر سے وہ نہیں بولا. اطاعت ہے، یہ بھی اطاعت ہے، اور قرآن فرماتے مت کرو اطاعت، اتل کی اطاعت نہ کرو، اتل جو گرج کے، برس کے اور گستاخی کے ساتھ، تندی کے ساتھ، درشتگی کے ساتھ اپنی بات آپ پر ٹھونسے، ہرگز نہ مانو اس کی بات، یہ اتل ہے، یہ ناحق ہے، یہ اللہ کے فرامین ہم کیوں نہیں مانتے، اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ ان کی وجہ سے، چونکہ یہ جو جن سے ڈرتے ہیں، جن سے گھبراتے ہیں، ان کے فرامین ہم نے ترجیح پہ رکھے ہوئے کہ ان کی باتیں ماننی ہیں، اللہ کے فرامین نہیں مانتے۔ ابھی ٹرمپ اتل ہے، دھمکی دیتا ہے، پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے، فلاں ملک کو دھمکی دے رہا ہے، فلا تطے کل اتل بعد ذالک ذنیم، اے رسول اس اتل کی اطاعت نہیں کرنا، اس کے دھمکیوں کی زد میں نہیں آنا، پرواہ نہیں کرنا، اگر اس کی دھمکی کی پرواہ کی یہ اطاعت ہو جاتی ہے، دھمکی کی پرواہ کرنا بھی اطاعت ہے، اور اس اتل کی اطاعت سے اللہ کا فرمان چھوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے فرامین سے دور ہیں، اور ایسے اتل جگہ جگہ لوگوں کے اوپر مسلط ہیں، کوئی انجمن کا صدر بنا ہوا ہے، کوئی انجمن کا سیکرٹری بنا ہوا ہے، کوئی علاقے کا وڈیرا بنا ہوا ہے، کوئی اور چودھری بنا ہوا ہے، کوئی اور شاہ صاحب بنا ہوا ہے، کوئی پیر بنا ہوا ہے، اور سارے اتل ہیں، ان کے شر سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے، اللہ کا فرمان نہیں مانتے، اطاعت خدا سے باہر چلے جاتے ہیں تاکہ یہ اتل راضی رہیں، اور وہ اور زیادہ درشت ہوتے ہیں، جب ایک دفعہ درشتی کی دکھا کر لوگوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، پھر اور زیادہ ان کے اوپر چڑھاؤ کرتے ہیں، اور زیادہ چڑھائی کر کے لوگوں کو اور زیادہ ذلیل کرتے ہیں۔ فلا تطے کل اتل، یعنی وہی سیاق آ رہا ہے، فلا تطے کل حلاف مہین، حماز مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد عظیم، اتل بعد ذلک ذنیم، اتل کی نہ کرو، اور وہ اتل بھی ایسا ہے کہ جو ان سب باتوں کے علاوہ، ان سب باتوں کے علاوہ ذنیم بھی ہے، یعنی یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں یہ ذنیم ہیں، ذنم کی اور ذنیم کی پرواہ کرنا یہ شان آپ کی شان نہیں ہے۔ ذنیم بھی اسی طرح جیسا اتل کے بارے میں کہا تھا کہ قرآن میں ہے، 1400 سال سے ہے، اور ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن ان الفاظ کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ان کے اندر ہدایت ہے ہمارے لیے۔ عباسوں نے اس ذنیم سے الٹا استفادہ کیا ہے، اشارہ کروں گا بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔